الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک من ذانت به لسرو. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، وہو الذی خلق السماوات والارض بالحق، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا. اللہ کریم کی ذات قادر مطلق ہے، اللہ کریم کی ذات خالق ہے، اور جو کچھ ہے ہماری سمجھ میں، ہمارے روبرو، ہمارے اپنے ہونے میں، یا وہ کچھ جہاں تک ہماری استعداد نہیں ہے پہنچنے کی یا سمجھنے کی، ماں سوائے اللہ کریم کے جو کچھ ہے وہ سب کا سب مخلوق میں ہے. اللہ کریم کی واحد ذات ہے جس نے ہر شے کو تخلیق فرمایا ہے، جسے کسی نے تخلیق نہیں فرمایا. قرآن کریم جب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، تو دنیا کی زندگی میں اسباب کو اگر غور کریں تو بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں. دنیا کو عالم اسباب بھی کہا جاتا ہے. اللہ کریم نے دنیا میں جو امور ہیں ان کو سبب کے تحت اس درجے کا فرمایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر بھی سبب ضرور فرمایا، حالاں ایک ایسا معجزہ ہے کہ والد کے بغیر بچے کی پیدائش، اور ان اوقات جو پیدائش کے لیے ضروری ہیں ان اوقات کی بھی پابندی نہیں، لیکن سبب ضرور فرمایا کہ جبرائیل امین نے حاضر ہو کر دم فرمایا. تو دنیا کو جب یا دنیا کی زندگی کو کہیں کسی درجے پر جب تجزیہ کیا جاتا ہے تو اسباب کی حیثیت بہت بڑھ جاتی ہے. انہی معاملات، انہی مسائل جن کی ضرورت اسباب سے پوری ہوتی ہے، دیکھتی ہوئے بہت بڑی غلطی کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لیا جاتا ہے. اب جب دنیا اور دنیا کی زندگی کی بات آتی ہے تو زمین و آسمان، آسمان تو ہماری حدوں سے باہر ہے. اگر کوئی پیمانہ سورج، چاند، ستاروں کا آج تک ہم نے ذہنی استعداد سے سمجھا ہے تو ان کا جو سفر ہم سے ہے، ان میلوں کی جو ماپ ہے وہ بھی نوری سالوں میں سے ہے. یعنی اگر روشنی جو ہے وہ جس رفتار سے سفر کرتی ہے، اتنے سال سفر اگر روشنی کرتی رہے تو اتنے فاصلے پر چاند ہے یا سورج ہے. چے جائے کہ بات آسمان کی وسعتوں کی آئے، یا پھر وہ پردے جو اللہ کریم نے الگ ترتیب آسمان کے یکے بعد دیگرے پیدا فرمائے ان کی بات آئے. تو جس دنیا پر انسان رہ رہا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو کچھ دارے دنیا میں ہے وہ سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے، یا جو کچھ ہو سکتا ہے یا جو کچھ اسبابی حصوں کے تحت ممکن ہے وہ بھی کر لیا گیا ہو. خود انسانی وجود کو کتنی ٹیکنالوجی ہے. آج غور فرمائیں تو میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس کی ترقی پر بہت بحث ہے کہ بے شمار ترقی ہو چکی، لیکن خود میڈیکل سائنس ہی یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ آج تک کی جو بھی مادی ترقی ہوئی ہے اس میں جتنی محنت یا کاوش یا استعداد استعمال ہوئے، انسانی ذہن کا 10% سے کم استعمال ہے. اب اس ذہن کا 90% جو پیچھے حصہ رہتا ہے وہ کب تک اس کے وہ عقدہ کھلے گا، کب تک اس کی سمجھ آئے گی؟ تو زمین و آسمان کی جب اللہ کریم نے بات فرمائی ہے تو بہت اپنی جو ہماری حدود ہے اس سے باہر کے سے ارشاد فرمائے کہ تم تو ان اسباب کو دیکھ کر انہی کے ہو رہے غور نہیں کرتے کہ جو کچھ تمہاری استعداد یا پہنچ سے باہر ہے یہ کس نے تخلیق فرمایا؟ تو یہاں جو نقطہ سمجھ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ عالم اسباب کو اسباب تک ہی سمجھنا اور نتائج مسبب الاسباب کے حصے میں یا اس کی شان قدرت میں سمجھنا یہ تو درست ہے. اگر ہم اپنی استعداد یا اپنی سمجھ وہ جو دنیا ہی میں ڈبو رہی ہے اس کو لے کر آئیں تو پھر یہ سوال ہے کہ اگر تم نے اپنی حیات اپنے اسباب کے تحت ہی سمجھ رکھی ہے تو یہ جو جس پر انحصار ہے زندگی کا زمین و آسمان پر وہ پھر کس نے تخلیق کیے ہیں؟ اس میں تمہارا کمال کہاں ہے؟ پھر جب اس کو اس پہلو سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم نے اس ارض و سما کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا تو پھر ایک اور پہلو یہاں میسر آتا ہے. اور حضرت قاسم فرزاد مولانا امیر محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہاں بحث فرماتے ہیں اور اس کی تفسیر فرماتے ہیں تو بڑی باریک اور بڑی جزیاتی حصوں تک کی مثال دیتے ہیں, بلکہ وہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایسی تخلیق اور ایسی کامل و اکمل تخلیق کہ اگر آپ کیکر کا بیج بوئیں گے تو اس پر آم نہیں لگیں گے. یعنی جس شے کو جیسے تخلیق فرمایا, جن خصوصیات کے ساتھ تخلیق فرمایا, وہ اپنی پوری تخلیقی خصوصیات کے ساتھ موجود اور خلق میں وجود میں ہے, اور جب تک یا جس استعداد سے اس کا ہونا اللہ کریم کو منظور ہے عین اس کے مطابق, نہ اس سے زائد ہے اور نہ اس سے کم ہے. ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو بے شمار انسان چیزیں جو ہیں وہ ترتیب دیتا ہے. اب یہ جو ایجاد ہے کہ موجد ہے بے شمار چیزوں کو جوڑ کر اور اس کے نتائج کو حاصل کرتا ہے, تو دیکھنے میں یا تجربے میں یہ آتا ہے کہ جو کچھ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں عین اس کے مطابق نتیجہ نہیں ہوتا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو تخلیقار کسی شے کی تخلیق میں یا کسی شے کی تحریر میں یا کسی شے کی نکھار میں لگا ہے تو وہ جو چاہتا ہے اس کو پہنچا نہ پہنچا کوئی اور حصہ جو کچھ شکل ہے وہ اسے میسر آ گیا یا کوئی اچھی ترتیب مل گئی. پھر کتنی ہی ایجادات ہیں جو جس مقصد کے لیے ایجاد کی جاتی ہیں اگر وہ متعلقہ حصہ ان کے نتائج میں میسر آ رہا ہے تو جتنے وقت کے لیے بنائی گئی ہے اتنا وقت پورا نہیں کر پاتی, اس سے پہلے اسے اس کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے. پھر کتنی ایجادات ایسی ہیں جو آج تو ترتیب دی گئی ہیں لیکن چند دنوں یا چند کچھ عرصے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں تو اتنے نقص ہیں, اس سے بہتر اسی چیز کو بھی بنایا جا سکتا ہے. تو انسان جہاں جہاں اپنی استعداد سے چیزوں کی ترتیب, چونکہ اصل انسان کی بنائی ہوئی شے نہیں ہے, یہ جو کوئی شے بھی سائنٹیفکلی ہم ایجاد جسے ہم کہتے ہیں کہ ایجاد کر رہے ہیں, جی یہ فلاں کی ایجاد ہے, جی یہ فلاں کی تحقیق ہے, اصل اس نے نہیں تحقیق کیا, اس نے آمیزش تخلیق جو ہے آمیزش کی ہے اس کو سمجھا ہے. جو اصل شے ہے اتنی قوت مخلوق میں نہیں ہے کہ کسی شے کا وجود نہ ہو تو اس کو وجود میں لے آئے, یہ صفت خالق کی ہے. مخلوق کو جو استعداد اور اسباب عطا فرمائے ہیں اس کی آمیزش سے وہ نتائج حاصل کر سکتا ہے. تو جو جس نے بھی یہ نتائج اخذ کیے ہیں کلی طور پر وہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آخر ہے, یا جو ایجاد ہے اپنے پوری ایجاد کے تحت یا تخلیقی پہلوؤں کے جو چاہا گیا اس کے بوس پر پوری اترے. لیکن یہی بات جب اللہ کی تخلیق کی طرف آئے گی تو ارض و سما کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا جیسا اس نے چاہا ویسے ہر شے پیدا ہے. جو جو وصف جس شے کے جتنے اس نے پسند فرمائے اس کے عین مطابق ہے, اور جو نتائج اس کی شان قدرت نے کسی کو عطا فرمائے ہیں اسی کے مطابق اس کے نتائج ہیں. اب اس کارگاہ حیات کی کوئی شے ایسی ہے نہیں جو ترتیب بنا ہو یا کسی مقصد سے خالی ہو. انسان کا اس زندگی میں وجودی ذہنی استعداد کا ایسے ہی ہونا جس جس کی جو جو تقسیم یا جس وقت میں جس کی زندگی کو اللہ کریم نے دنیا میں عطا فرمایا پیدا فرمایا, عین اللہ کریم کا فیصلہ ہے. جس رب کائنات نے ایک خاک کے ذرے کو اس کے عین جگہ ہے وہاں اس نے اس کو مخلوق کو پیدا اس کی تخلیق فرمائی, تو یہ کیسے نہیں سوچا جائے کہ یہ جو بشر ہے جو اس کی مخلوق سے استفادہ حاصل کر رہا ہے, جسے اس کی تخلیق فوائد پہنچا رہی ہے, یہ بغیر مقصد کے ہوگا؟ تو قرآن کریم میں بے شمار جگہ زمین و آسمان کے دیکھنے, اللہ کی تخلیق پر غور کرنے, اللہ کی قدرت پر غور کرنے کا ارشاد فرمایا گیا ہے. اور جب جب بندہ یہ غور کرتا ہے تب تب اسے اپنی حیثیت بھی سمجھ آتی ہے اور اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ زندگی ایسے ماز بسر کرنے کو نہیں ہے. پھر اسی چیز کو جب آپ اس پہلو سے دیکھیں گے کہ وہ الذی خلق السماوات والارض بالحق, جب سے ہے اور جب تک ہے تو کوئی پہلو اس میں بچتا نہیں ہے کہ جس پہلو پر بحث نہیں کی جا سکتی. جتنے پہلو اس تخلیق سے متعلق ہیں آپ جہاں چلے جائیں وہیں سے اپنے لیے ایک سمجھ بھی نصیب ہوگی, وہاں نقص نہیں ملے گا. اسی لیے قرآن کریم میں یہاں یہ بھی اس ایسے ایک موقع پر ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کی یہ جو تخلیق ہے آسمان کی وسعتیں جو ہیں اس میں نظر دوڑاؤ. بار بار کا نظر اٹھانا اور نظر کا پلٹ کر آنا یہ تو ہوگا, اس کی تخلیق میں نقص نظر نہیں آئے. پھر فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونَ, اور جس دن فرماتا ہے کہ ہو جا بس ہو جاتا ہے. اب متصل آیات کو اور اس سے اگلی جو آیا کریمہ ہے اس کو دیکھیں تو یہاں ابتدا ہو رہی ہے قیام قیامت کے حوالے سے بات کی. قرآن کریم میں اور جگہ بھی اور آیات کے ساتھ منسلک یہ آیا کریم کن فیکون, اللہ کریم کی یہ جو شان قدرت ہے اس کا بیان فرمایا گیا. یہاں تخلیق کے بعد ارشاد فرمایا گیا ہے. اب بہت بڑا ایک سوال جو کفریا اٹھایا جاتا ہے یہ دھوکہ, اس کی حقیقت سوال کی نہیں ہے, یہ ہے ایک جہالت اور دھوکہ کہ جب سب ختم ہو جائے گا تو دوبارہ کیسے پیدا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت حق ہے اس کا انکار کرتے ہوئے کفار یہ کہتے تھے کہ جب ایک دفعہ ہم خاک ہو گئے تو دوبارہ کیسے اٹھیں. کسی کی قبر کھودو تو اس میں تو ہڈیاں ہیں, ہڈیاں پرانی ہیں تو ہڈیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں, چند لمحے بعد چند گھنٹوں کے بعد وجود جو ہے وہ خاک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہوگا اور کیوں کر ممکن ہوگا کہ وہی انسان جو خاک ہو گیا ہے پلٹ کر واپس صحیح سلامت بھی ہو, اور پھر جو دنیا میں اس نے کیا ہے اس سارے کا حساب آخرت میں ہو اور پھر وہ زندگی ہو جس نے ختم نہیں ہو, یہ کیسے ممکن؟ انسانی عقل یا شعور اس حد کو تو پہنچا سکتی ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس کارگاہ حیات کو چلا رہے, اس سے آگے پیچھے اس کی استعداد نہیں, اس کے علوم اس خلق کو بھی عبور نہیں کر سکتے, اس سے باہر دیکھنا تو کجا. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آگے جو شناسائی ہے انبیاء اور رسول کی شان ہے کہ یہ مقربین بارگاہ عشتی مخلوق کو پہنچانے کا سبب ہے. تو اس خلق سے باہر کی استعداد جاننے کی تخلیقی ہے نہیں سوائے وحدانیت باری تعالیٰ کی، کیونکہ یہ بنیاد ہے. اب اس شناسائی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں سے استفادہ کیا جائے جہاں سے یہ شناسائی میسر ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ، اور جب یہ فرمایا جاتا ہے کہ اور جس دن فرماتا ہے کہ ہو جا پس ہو جاتا ہے، تو تخلیق کی مثال کے بعد اس کا فرمانا یہ اس طرف نشانی ہے کہ جو یہ انکار کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتا، وہ جس لمحے فرمائے جو فرمائے ہر شے ہو جاتی ہے، چونکہ وہ قادر مطلق ہے. ہم اسباب کے محتاج ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب اس کے تحت ہے. ہمیں اسباب جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا مقام ہے اسباب کا، یا ہمارے لیے بڑی ضرورت ہے، یا ہم ان کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے. اور ایک عجیب نقطہ کہ اب یہ شعبہ تصوف کی بات ہے تو شاید غیر صوفی میری اس بات کو میں اسے عرض نہ کر سکوں، لیکن اگر کوئی ذاکر ہے تو اسے یہ سمجھانے کے لیے بات عرض کرتا ہوں. اسی عالم خلق میں رہتے ہوئے یہاں سے منتقل عالم برزخ کی جو حیثیت ہے یا جو صاحب ہے برزخ میں، اور ایسی کیفیت کہ عالم خلق کی وہ استعداد نصیب ہو کہ برزخ سے کلام کر سکے، صاحب برزخ کا یہ مقام ہو کہ وہ واپس کلام کر سکے، تو جب برزخ میں کلام ہوتا ہے تو زبان نہیں ہلتی. جب برزخ میں کلام ہوتا ہے تو قید کسی زبان کی رہتی بھی نہیں ہے کہ اگر صاحب مزار جو ہے وہ اس کی زبان عربی تھی اور جو مزار پر بیٹھا کلام کو عرض کر رہا ہے وہ عجمی ہے، عربی اور عجمی کا وہاں نقش نہیں رہتا. نہ کلام بیٹھا عرض کر رہا ہوتا ہے زبان سے، آواز سے، کوئی دوسرا سن نہیں رہا ہوتا. اور جو صاحب مزار جواب ارشاد فرما رہا ہوتا ہے اسے بھی کوئی نہیں سن رہا ہوتا، اور اسے بھی کلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ استعداد جو سما کی ہے اور جو بصر کی ہے، نہ دیکھنا نہ سننا نہ بولنا، اس کے بغیر یہ کلام اور بات ہو جاتی ہے، سوال بھی ہو جاتا ہے جواب بھی آ جاتا. کیوں؟ اسباب کی حدود یہاں ہے، عالم خلق میں ہے، اس امتحان گاہ میں. یہاں سے وہ پردہ جو اس عالم سے منتقل ہو گیا برزخ میں، وہاں بات اور ہو جائے گی. اور یہ مخلوق کی بات کر رہا ہوں کہ اس مخلوق کو ایمان اور ایمان کا وہ درجہ جو اسی خلق میں رہتے ہوئے اس حصے تک پہنچا دے کہ وہ صاحب مزار سے یا عالم برزخ میں وہ جھانک سکے یا بات کر سکے، تو وہاں کا ربط جو ہے اسے یہ متھاجی نہیں رہتی. مخلوق ہے، عالم بھی جو ہیں اس کی تخلیق ہیں، صاحب مزار بھی مخلوق ہے اور جو حاضر ہے وہ بھی مخلوق ہے. اس عالم کے بعد دیکھیں وہاں کتنا فرق آ گیا. تو وہ تو مسبب الاسباب ہے، تو اپنی سوچ کو اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اس کی شان نہیں ہے کہ وہاں ان سوچوں کا اطلاق کیا جائے. نہ تو فرمانا ہے اور ہر چیز نے عین حکم کے مطابق اور عین استعداد جو اسے پسند ہے اس کے مطابق ہونا. تو اس کی ذات تو علیم ہے. اور یقین مانے، جب جب بھی یہ پہلو جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ جل شانہ کے حوالے سے ہمیں ارشاد فرمائے انہیں سمجھ آتی ہے، ایسی ذات ہر جگہ موجود ہے، اس کی ماہیت ایک ذرے کو بھی حاصل ہے، کوئی شے کسی لمحے ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے حضور حاضر نہ ہو. یقین مانے کہ دل کہہ اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ، واقعی یہ شان ہے ہمارے اللہ کریم کی کہ یہ اسی کے اوصاف ہیں اور اسی کو جشتے ہیں اور اسی کی شان ہے. اللہ کریم یہ نزاکت سمجھنے کی اور یہ کیفیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جب تخلیق کے بعد یہ فرمایا گیا ہے نا کن فیکون, تو میاں بھول جاؤ, تھے نہیں نہ ہونے کو ہونا عطا فرمایا, تو جو ہو کے خاک ہوگا تو دوبارہ اجزاء نہیں جڑیں گے. کچھ نہیں تھا, خاک سے انسان کا وجود بنا. خاک کہاں تھی؟ خاک کو بھی اس خالق نے وجود بخشا, پھر اس سے اگلے وجود کو اس مالک نے پیدا فرمایا. واپس خاک ہو جائے گا تو تھا اور ہے تو صحیح, بکھرا ہوا صحیح. تو جو تھا نہیں اسے پیدا فرما دیا, تو جو خاک میں بکھر گیا اسے دوبارہ جوڑ دینا, یہ تو پھر بات بڑے آرام سے سمجھ آ جانی چاہیے. لیکن جب نور ایمان نہ ہو نا تو یہ عقدے کھلتے نہیں, بدبختی آ جاتی ہے. دیکھ کر دیکھ نہیں سکتا, سن کر سن نہیں سکتا, جان کر جان نہیں سکتا, اور دنیا کے بکھیڑے ہیں کہ انہیں کی نظر ہو جاتی ہے یہ حیات. تو جب قیامت کا دن آئے گا تو اتنی ساری بات ہے کہ جو خاک ہے واپس اللہ کریم کا حکم ہوگا, وہ یوم یقول کن فیکون, چیز قائم ہو جائے گی. قوله الحق, اللہ کریم کا ارشاد حق ہے. پہلا حصہ فرمایا تخلیق حق ہے, چونکہ جس کو جو وصف عطا فرمایا اپنے وصف کے ساتھ موجود ہے, اور جب تک حکم ہے جیسے چاہے ویسے موجود. پھر فرمایا اس کے بعد دوبارہ باری جو ہے قیام قیامت کی, چونکہ متصل آیا کریمہ میں اگلا حصہ جو ہے وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ, اور جس دن سور پھونکا جائے گا, قیامت کی بات ہو رہی ہے. تو اس تخلیق کو, عالم آب و گل کو, کلو من علیہا فان, ختم ہونا ہے. لیکن جب وہ دوبارہ حکم فرمائے گا اس کے حضور حاضر ہو جائے گا. تو اللہ کریم کا ارشاد حق ہے, جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وہ حق ہے, اور جو اس نے تخلیق فرمایا اس کی جو استعداد اور جو حدود و قیود اس نے متعین فرمائی ہیں وہ بھی حق ہے, اور ان کا حق ہونا آپ معمولات دنیا میں ان کے اوصاف کی مطابقت اور ترتیب کو دیکھ کر اپنے لیے سبق بھی حاصل کر سکتے ہو. جس کے اندر جو تخلیقی استعداد ہے اسے جہاں لے جاؤ, جو اس کے مطابق ماحول آئے گا وہ تخلیقی استعداد کے مطابق جو ہے وہ بیج پھوٹنا شروع کر دے گا. پھر ایک ذیلی بات عرض کرتا جاؤں کہ اس کا ایک اور پہلو بھی, کہ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے, حدود و قیود میں مقرر ہے. تمہارے وجود میں جو کچھ ہے, چونکہ انسانی وجود بھی ایک شاہکار ہے تخلیق کے, ایک جہان ہے اس کے اندر آباد, اس جہان میں بھی اس کو اختیار نہیں ہے. خود حضرت انسان کو اس جہان جو اس کے اپنے وجود میں آباد ہے اس کا اختیار نہیں ہے. اگر اختیار ہوتا تو پھر اپنا وقت مقرر کرتا پیدا ہونے کا, اختیار ہوتا تو اپنی پسند پر شکل و صورت بناتا, اختیار ہوتا تو صحت اور طاقت اپنی پسند سے رکھتا, اختیار ہوتا تو موت کو ٹال لیتا. تو جو اختیار یہاں ہے اپنے حصے میں آ کر اسے بھی اگر دیکھا جائے اس حق کو باطل کی پہچان میں ہے. پھر اس پہچان میں یہ جو استعداد اسباب کے استعمال کیا ہے, جب اس کا دخل آتا ہے تو پھر دھوکہ لگتا ہے, پھر بندہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, اپنے آپ سے خود زیادتی کر رہا ہوتا ہے. پھر لوگوں کو دیکھ کر, لوگوں کے معاملات کو دیکھ کر, لوگوں کے امور کی مثال لے کر اپنی راہ متعین کرنا یہ درست بات نہیں. ہمارے پاس اللہ جل شانہ کا کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے خود اپنے لیا ہے. ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات, ایک ایک ارشاد, ایک ایک تربیت موجود ہے, اور تحفظ کلام الہی کے تحت ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ حاصل ہے. چونکہ کوئی شے معانی و مفاہیم کے بغیر محفوظ نہیں گردانی جائے گی، اور کلام ذاتی کے معنی و مفاہیم ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ کے ایک ایک ارشاد، آپ کے ایک ایک عمل، آپ کی ایک ایک رہنمائی کو بھی قیامت تک حفاظت الہیہ نصیب ہے۔ اب اس سارے کے ہوتے ہوئے پھر میں آپ سے مثال لیتا رہوں اور آپ مجھ سے مثال لیتے رہیں اور دنیا کی زندگی کو مزید متشدد کرتے رہیں اور ایک دوسرے کی تکالیف کا ہے سبب بنتے رہیں اور اپنی انا جو ہے، اپنی پسند جو ہے، اس کی تعمیر میں لگے رہیں، تو پھر یہ اپنے آپ پر ظلم نہیں ہے معزز سامعین کرام؟ تو پھر اور ہے کیا؟ تو اللہ جل شانہ کا جو ارشاد ہے قول الحق، تو یہاں سے کیوں نہ کوئی سیکھے۔ اس تخلیق سے اس نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی وسعتوں سے باہر دیکھو، زمین و آسمان، ایک حکم درکار ہے ہر شے کو، پہلے بھی دوبارہ بھی، جیسا اس نے چاہا جب چاہا ویسا ہوگا۔ پھر اس کا حکم جو ہے اس کو حق ہے، قوله الحق، اللہ کا ارشاد حق ہے۔ اب اس کے یہ پہلو جو میں نے ابھی عرض کیے ہیں، اور یہ پہلو کہ جو نظام حیات ترتیب فرمایا ہے، جب تک ہے، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع ارشاد فرمائی ہے، جو بشارت اطاعت فرمائی ہے، اور جن حصوں سے تنبیہ فرمائی ہے، ان سب کے عین مطابق ہوگا، چونکہ اللہ جل شانہ کا فرمان حق ہے، اور کوئی شے ایسی نہیں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمائی جو من جانب اللہ نہ ہو۔ تو ہم نے اپنی زندگی کو جب دیکھنا ہے، اس عالم خلق کی تخلیقی اور اپنی جو عمر ہے حدود، اس کو پوری کرتے ہوئے دیکھنا ہے، تو پھر چھوڑ دیں سمجھداری ذاتی کو، لوگوں کی مثالوں کو چھوڑ دیں، لوگوں کی کہانیوں کو چھوڑ دیں۔ ہاں، اگر عبرت حاصل کرنی ہے تو اعمال کے نتائج کو دیکھ لو، عمل صالح کا نتیجہ کیا ہوا وہ دیکھ لو، اور عمل غیر صالح جو بد عمل ہے اس کو دیکھ لو۔ اسی لیے قرآن کریم میں سابقہ اقوام کے حالات بھی بیان فرمائے گئے ہیں کہ جیسی جیسی روش کسی قوم نے اختیار فرمائی، حالانکہ اللہ کریم کے مقرب ہستیاں ان کے پاس اللہ کریم نے مبعوث فرمائیں، جنہوں نے انہیں راہ ہدایت دکھائی، اور قرآن کریم فرماتا ہے کوئی ایسی آبادی نہیں ہے جس میں اللہ کا مقرر ہستی جو ہے وہاں نہ تشریف لے گئے اور اللہ کریم نے اپنے انبیاء مبعوث نہ فرمایا ہو۔ تو جب جب نہیں مانی گئی، جو جو نتائج آئے، قرآن کریم اقوام سابقہ کے حالات میں یہ سے بیان فرماتا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ کتنے ایسے ہیں جنہیں تم دیکھ سکتے ہو، یعنی ان کے حالات ابھی موجود ہیں، مرور زمانہ نے ان کی تاریخ کلی طور پر حذف نہیں کی، اور فرمایا کتنے ایسے ہیں جنہیں تم جانتے ہو، جن کے نشان تک جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کریم کا ارشاد جو ہے یہ حق ہے، اور اس حق کو اپنے لیے سمجھنا یہی امتحان ہے۔ پھر فرمایا وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی۔ معزز سامعین کرام، بادشاہت سزاوار ہی اللہ کریم کو ہے، اس لیے کہ جو کچھ ذاتی حیثیت میں ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ ہم دنیا میں اپنی حیثیت کو یا طاقت کو یا استعداد کو ذاتی سمجھتے ہیں، نہیں۔ جب یہاں سے لوگے نا سبق قوله الحق، تو وہ تمہیں سمجھا دے گا کہ میاں تیرا کچھ نہیں، تو خود اپنا نہیں ہے، اللہ کریم کی تخلیق ہے، یہ وجود جس پر تو اترا رہا ہے یہ بھی تیرے پاس امانت ہے، جو دولت، جو حیثیت، جو مقام و مرتبہ دنیا کا ہے یہ بھی اس کی دین ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے، جس کو چاہے جس درجے میں امتحان عطا فرمائے۔ صحت ہے تو اس کا امتحان الگ ہے، بیماری ہے تو اس کے پہلو الگ ہیں، اسی طرح اگر امارت ہے یا مفلسی ہے، ہر دو صورت میں امتحان ہے۔ کیا کہ کیا رجوع اللہ ہے، کامیابی پر کیا اس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، ناکامی یا تکلیف پر کیا اللہ کریم سے مدد مانگی جا رہی ہے، ہر دو صورت میں رجوع اللہ جو ہے یہ امتحان ہے. تو فرمایا اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی. حقیقی بادشاہت تو اللہ کی ہے اور ہر لمحے ہے. جس دن قیامت قائم ہوگی اور مخلوق حاضر ہوگی تو جو دعوے دار ہیں بادشاہی کے یا جنہوں نے دعوے کیے ہیں خدائی کے اس دن وہ گواہیاں دیں گے کہ بار اللہ حقیقی بادشاہی تو ہے تیری. تو وہ سمجھ جو مخلوق کو اس دن آئے گی جس نے اس کے انبیاء اور رسول کی بات کا اقرار نہیں کیا, اس کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کی, اس امتحان گاہ کو امتحان نہیں جانا, جس نے جانا کہ میں اپنی ذاتی استعداد سے جہان فانی کو چلا رہا ہوں, جس نے پہچانا نہیں کہ ایک نو مولود جو ہے وہ تو اپنے کھانا, اپنا پینا, اپنا اٹھنا, اپنا بیٹھنا کون سی شے ہے جو متھاجی میں لے کر نہیں آیا. وہ سینے پر ہاتھ مارنے والا نوجوان جو یہ کہے کہ مجھے یہ پسند ہے, مجھے یہ نہیں پسند, اسی کو جب ضعیفی میں لوٹا دیا جاتا ہے تو نہ وجود ساتھ دیتا ہے, نہ وہ سینہ ساتھ دیتا ہے, نہ وہ ہاتھ میں طاقت ہے جو سینے پر مار کر کلام, وہ نہ وہ زبان لڑکھرا رہی ہوتی ہے, استعداد ذہنی نہیں رہتی. تو وہ کیوں نہیں سمجھتا اس بات کو کہ حقیقی بادشاہ تو اللہ کی ہے. تو جو جو غلط فہمی ہے اور جو جو تجاوز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حکم سے, جتنا جتنا ایسی آنکھ کھلے گی نا جی کہ کوئی غلط فہمی رہے گی نہیں. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ. لیکن جب یہ تقسیم ہو جائے گی نا موضوع سامنے کریں, احادیث شریف میں آتا ہے کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو خلق ختم ہوگی. اب تب تک کس کی زندگی ہے یہ ایک الگ سوال ہے, تب کون کون موجود ہوگا یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب پہلی دفعہ سور پھونک دیا جائے گا ہر شے جو ہے وہ فنا ہوگی, زمین و آسمان ہی رہیں گے. سمندر کتنی وسعت اور طاقت کی حامل ذخیرہ ایک زمین کا, وہ دھواں ہو جائیں گے, پہاڑ ہل جائیں گے, روئی کی طرح دھنک دیے جائیں گے, سورج چاند ستارے اپنی حیثیت چمک کھو دیں گے, وجود کھو دیں گے, کچھ ہے باقی نہیں رہے گی. لیکن جب سور دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو ہر شے اللہ کے حضور حاضر ہو. اب اس میں کوئی وقت کی ضرورت نہیں ہے, کوئی الگ جہت نہیں ہے, کن فیکون یہاں بتایا جا رہا ہے. اور اس دن جب بات یہ سمجھے کوئی کہ حقیقی مالک تو اللہ کریم کی ذات ہے, تو پھر اس دن کی سمجھ جب پردے اٹھا دیے جائیں گے تو کام نہیں آئے گی. کام تو آج کی سمجھ آئے گی جہاں ایمان بالغیب کی ضرورت ہے. اور اصدق الصادقین نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کو نہ صرف سننا, نہ صرف سمجھنا, بلکہ سینے کے ساتھ اس درد اور محبت سے لگا کر رکھنا کہ کوئی عمل آپ کے حکم سے زائد نہ ہو جائے, کوئی سوچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کم نہ ہو جائے, عین حکم کے مطابق زندگی بسر کر دی جائے. اور معزز سامعین کرام, ہم لوگ زندگی بسر کرتے ہیں مخلوق کو راضی کرنے کے لیے. میں نے فلاں عمل کیا تو فلاں جو ہے وہ مجھ سے راضی ہوگا, میں نے یہ عمل نہ کیا تو فلاں مجھ سے ناراض ہوگا, اتنی مخلوق میرے ساتھ ہوگی تو میری طاقت ہوگی, اور اگر میں نے ان کی پسند پر نہ چلا تو یہ مخلوق مجھے چھوڑ دے گی تو میں اکیلا ہو جاؤں گا. تو یہ کمزور پہلو, ہر حصے کا اختیار کرنا اس لیے کہ حقیقی بادشاہت میرے اللہ کی ہے. اس زندگی کو امتحان گاہ نہیں جانا تو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہونا اس عطا کو کس درجے میں دیکھو. اپنی زندگی کو خواہشات کی روش میں بہا دو گے, اپنے حصے کا بہتر کردار اس لیے ادا نہیں کرو گے کہ لوگ برائیاں کر رہے ہیں، لوگ خرابیاں کر رہے ہیں، میں کیوں اچھائی کروں؟ میاں جو اچھا کرے گا یہ عمل اس کے لیے ہے، جو برا کرے گا وہ عمل اس کے لیے ہے، اور اس کی ذات علیم ہے، ہر ایک نے اپنے حصے کا حساب دینا ہے۔ تو کیا میں اس لیے برائی کرتا رہوں کہ معاشرے میں برائی ہے یا بری روش ہے تو میں بھی برائی کروں؟ میں روزے معاشر کو کیوں نہ دیکھوں؟ جس روز میں نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، یہ عہدے، یہ درجے، یہ حیثیتیں، کیا اسی طرح لے کر اس کے حضور پیش ہوں گے؟ جب دفناتے ہیں نا تو جو انسلا کپڑا لپیٹا جاتا ہے، آپ کو یقین ہے کہ مٹی اسے زندہ رہنے دے گی، اس کی حیات رہنے دے گی؟ وجود کے ساتھ کپڑے کی ختم، وجود ہی ختم ہو جائے گا، وہ کپڑا ختم ہو جائے گا، اور کیسے خوشبخت ہیں جنہیں دنیا کا لالچ نہ رہا، جہاں قبر، وجود اور کپڑے ہر چیز کو کھا جاتی ہے، اس نے انہیں سمیٹ کر رکھا، ان کی کسی شے کو، کسی حصے کو، ان سے منسلک جو کپڑا ہے اس تک کو مٹی نے نہیں کھایا۔ لاہور میں میں پڑھتا تھا، اور ہمارے کالج کے جو پروفیسر تھے وہ اس طرح کے معاملات میں گورنمنٹ کی ڈیوٹیز کرتے تھے، تو ایک مقبرے کی وہ تعمیر کی بات کرتے ہیں، اور اس مقبرے کی تعمیر میں جب بات آتی ہے تو تاریخ اس صاحب قبر کو سلطان التتمش کے نام سے جانتی ہے، دنیا کی حیثیت دیکھ لو۔ وہ کہتے ہیں مقبرہ معدوم ہو گیا اور ہمیں یہ گورنمنٹ کا حکم تھا کہ اس کی اثر نو تعمیر کی جائے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اس مقبرے کو کھودا تو ایک طرف سے ایک پتھر سرکا، وہ کہتے ہیں جب پتھر سرکا تو حیران ہم رہ گئے کہ وہ کفن تک میلا نہیں تھا جو سلطان کو پہنا کر دفن کیا گیا۔ بات سلطان کے سلطان ہونے کی نہیں ہے، بات سلطان کے دنیا کے اس عہدے پر رہتے ہوئے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ معزز سامعین کرام، تو جب سور پھونک دیا جائے گا تو ہر کوئی سمجھ لے گا، لیکن اس دن کا سمجھنا کس کے کام آئے گا؟ یہ کتاب جو اعمال کی ہے معزز سامعین کرام، یہ ختم ہو جائے گی، یہ بند ہو جائے گی، اب ہوگی لیکن حساب کتاب کے لیے ہوگی، اب تحریر کے لیے نہیں ہوگی۔ تو فرمایا عالم الغیب والشہادات، وہ پوشیدہ اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے میں یہ جو بات کر رہا ہوں میرے دل میں کیا ہے، آپ جو سماعت فرما رہے ہیں آپ کے دل میں کیا ہے، وہ کیسے بھلی بندگی کی کیفیت ہے کہ یہ لو اللہ سے کیوں نہ لگائی جائے۔ ہم ساری زندگی محنت کرتے ہیں اور آخر میں جس کے ساتھ اظہار محبت ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جانے تم نے اپنی کسی مقصد کو میرے ساتھ اظہار کیا ہے۔ کتنی ہی خدمتیں ہم اپنے دوستوں کی، اپنے معاشرے کی، اپنی مخلوق کو کرتے ہیں، ایک لفظ وہ کہتے ہیں اس میں تمہارا کوئی مطلب ہوگا؟ کتنا درد بھرا یہ جملہ ہے۔ اور وہ ذات عالم الغیب والشہادہ جانتا بھی ہے، علیم بھی ہے، اس کے روبرو بھی ہے، اور اس کے روبرو ایسا نہیں ہے کہ اس کے دست قدرت سے باہر ہو، اور بندگی کا یہ تعلق اور یہ کیفیت بندے کو اللہ سے نصیب ہو بہت قیمتی ہے۔ یہ حیثیت کوئی نہیں رہتی کہ کوئی کیا کہے، یہ بات، یہ درد نہیں رہتا کوئی کیا رائے قائم کرے، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کو گمزن ہو جاتا ہے۔ اور اکثر میں نے یہ سنتا ہوں، وہ لوگ جو دین اسلام پر عمل نہیں کرتے لیکن دعا جنت الفردوس کی مانگتے ہیں، اکثر وہ یہ کہتے ہیں انسانیت مذہب ہے، مخلوق کی خدمت کرو تو یہی جو ہے اسلام ہے۔ تاریخ اٹھاؤ، تحقیق اٹھاؤ، اقوام کے حالات اٹھاؤ، آج نہیں یہ دنیا میں موجود ہیں۔ انسانیت سکھائی اسلام نے ہے، اسلام سے باہر مجھے جو اصول کوئی دکھا دو انسانیت کیوں، کوئی اعلیٰ قدر اخلاق کی دکھا دو۔ یہ ملک و قوم کا تصور اسلام نے دیا ہے جس کا انحصار انصاف پر ہے، اور آج ہمارے انصاف کیسے ہیں؟ میں سائل پر حیثیت سے جاتا ہوں تو میں جھوٹ بولتا ہوں، میں مسائل حل کرنے کی نشست پر بیٹھا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ذمے کام نہ آئے، جدھر جاتا ہے ادھر جائے، میرا دن گزر جائے۔ تو جو میں جا کر جھوٹ بول رہا ہوں، جسے رب کائنات نے قوت نافذہ عطا فرمائی ہے، کیا دونوں کا حساب نہیں ہوگا؟ کیا دونوں اس کے حضور پیش نہیں ہوں گے؟ یہ کیسا ماجرا اور کیسی صورت ہے کہ جس کے پاس ہے نہیں وہ ویسے تڑپ رہا ہے، جس کے پاس ہے اس سے لوگ تڑپ رہے ہیں، کیا دونوں کے اللہ کو حضور دونوں نے پیش نہیں ہونا؟ اور وہ دن ایسا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، اسی کی بادشاہی ہوگی اور وہ پوشیدہ اور ظاہر باتوں کے جاننے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی جو کچہری ہو، اس کی جو عدالت ہو، اس میں جھوٹ نہیں چلے گا۔ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا شاہد ہے، ہر خلق جس کا وہ چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے، اس کے حضور وہ شہادت دے گی۔ اسی لیے قرآن کریم میں یہ بھی بیان ملتا ہے کہ یہ جو وجود ہے نا، غلطی پر یہ بھی اس کے حضور شہادت دے گا کہ بار اللہ اس سے تو نے مجھے عطا فرمایا، اسے اس نے اس سے یہ ظلم ڈھایا، اور کیا اٹھیں گے لوگ کہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، تو میرے خلاف گواہیاں کیوں دے رہا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے، وہ وجود کہے گا کہ جس نے تمہیں طاقت دی تھی، آج اس نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے۔ پھر اگلا حصہ فرمایا، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ، وہ ایسا ہے، حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ، حکمت بھری عطا ایک ایک شے میں، اور حبیر خبر رکھتا ہے، کوئی بہت بڑی طاقت کا حصہ کہیں کسی کو عطا فرمایا، یا دوسری طرف ایک ذرہ ہے خاک کا یا ریت کا، ہر شے کی خبر رکھتا ہے اور ہر شے میں حکمت ہے۔ اب اس حکمت کو سمجھنا ایک ہی طریقہ ہے جس کا اس نے ارشاد فرما دیا، جس پر میں اور آپ ہم کلام ہیں، کلام ذاتی۔ دین اسلام جو ہے اسے دین فطرت بھی کہا جاتا ہے، اور دین کیا ہے؟ زندگی بسر کرنے کا، سوچ سے عمل تک ایک جامع اکمل نظام حیات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اسلام کو تو مسجد میں لے جاؤ نا مولوی صاحب کے پاس، جو زندگی ہے اس کو لے آؤ انتظامیہ کے پاس، ان کی ٹریننگ کر دو اور بڑے بڑے ان کو کورسز پڑھا دو کہ نظام نس کیسے چلانا۔ دین اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، قرآن کریم حیات کی جو ہے کتاب ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کا سانس نہیں نکلا، سورہ یاسین اس پر پڑھو، ہم اسے موت کی کتاب سمجھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے اندر کی تفریق، ہمارے اندر کی خرابی اور کمزوری نے ہمارے معاشرے میں تفریق دی ہے۔ دنیا میں رہ کر آخرت کی تعمیر کرنا، دین کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، کون بری و ذمہ ہو سکتا ہے اس سے؟ نہ کوئی مولانا اس سے بری و ذمہ ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی صاحب جو ہے اقتدار وہ اس سے ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو نتائج ایسے ہوں گے جیسے آج ہمارے معاشرے میں۔ تو میں اکثر ایک چیز تمام سامعین سے یہ عرض کرتا ہوں، یہاں تو ہم جمعۃ المبارک کا بیان ہے، بڑے بڑے جلسے جہاں ہوتے ہیں اور موضوعات ہوتے ہیں، ان موضوعات کے تحت بات کرتے ہوئے ایک بات ضرور کہتا ہوں، جہاں جس درجے میں ہو اپنی حیثیت اور اپنی استعداد کے مطابق بہتر کردار ادا کرو۔ اس لیے نہ کرو کہ کوئی مجھے تمغہ دے گا، اس لیے کرو کہ اللہ راضی ہوگا۔ یہی ضرورت بحثیت مسلمان امت کی بھی ہے، اور یہی حصہ ضروری ہے ہمارے لیے بحثیت قوم پاکستانی کی۔ اللہ کریم حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔